السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو سے کھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کی فوجی قیادت اور حکومت کے وزراء کا جی ایچ کیو میں ایک اہم اجلاس، داخلی و علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
نریندر مودی کے دورے امریکہ سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں مزید استحکام آئے گا، دہلی کے سینئر تجزیہ کاروں کا خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق منگل کے صوبہ استنبول میں پولیس کی بس پر حملے میں 11 افراد مارے گئے ہیں، اور بنگلہ دیش میں منگل کو مشتبہ شدت پسندوں نے ایک ہندو پجاری کو تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ پولینڈ اور نیٹو کے 20 سے زیادہ رکن ملکوں نے منگل کے روز بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں شروع کی ہیں، جس پر روس نے اعتراض کیا ہے۔ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے لیے درکار مندوبین کی پیر کو حمایت حاصل ہونے کے بعد ہلری کلنٹن امریکی تاریخ کی وہ پہلی خاتون ہوں گی جو صدارتی دوڑ کے لیے کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سلامتی کے امور پر ایک اعلی سطحی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں بری فوج کے سربراہ کے علاوہ سینئر سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ یہ اجلاس اس اعتبار سے منفرد تھا کہ یہ وزیراعظم کی غیر حاضری کے دوران منعقد ہوا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کی عدم موجودگی میں منگل کو ملک کی اعلیٰ فوجی قیادت اور حکومت کے عہدیداروں کا مشترکہ اجلاس راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں ہوا، جس میں داخلی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس اہم اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی شرکت کی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اوپن ہارٹ سرجری کے بعد لندن ہی میں ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق وہ مزید کم از کم 2 ہفتے تک قیام کریں گے۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ شرکا نے ملک کی داخلی و خارجی سلامتی کے امور کے علاوہ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تحفظ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے شرکا نے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عسکری کارروائیوں کے باعث حاصل ہونے والے اہداف کو مستحکم بنایا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ان کے سہولت کاروں کو پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیان کے مطابق عسکری اور سویلین قیادت نے 21 مئی کو بلوچستان میں کیے گئے امریکی ڈرون حملے کو ملک کی حدود کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف باہمی اعتماد متاثر ہوا بلکہ اس سے افغان امن عمل کے لیے 4 ملکی گروپ کی کوششوں کو بھی دھچکا لگا۔ گزشتہ ماہ بلوچستان میں کیے گئے ڈرون حملے کا ہدف افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور تھے۔ میزائل حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد پہلے ہی پاکستانی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ اس سے افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نیوی کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستانی بحری افواج گوادر بندرگاہ کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے افتتاح کے 1 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی اس کی تعمیر سے متعلق پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے تحفظات بدستور برقرار ہیں۔ پیر کو اس منصوبے سے متعلق سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹروں نے راہداری کے مغربی راستے پر تیز رفتاری کے ساتھ کام نہ ہونے کی شکایت کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ نے کہا کہ حالیہ بجٹ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبے کے مغربی حصے کے لیے بہت کم رقم مختص کی گئی ہے۔
گورنمنٹ کی پرائیورٹی جس طرح سے نظر آ رہی ہے وہ ایسٹرن روٹ کی طرف ہے اور ویسٹرن روٹ کی طرف نہیں ہے۔ ویسٹرن روٹ والے جو ہیں جو ہمارے بلوچستان کے ساتھی ہیں ان کے تحفظات سب سے پہلے یہ ہیں کہ جو روٹ بھی رکھا گیا ہے اس میں بہت سے ایسے درمیان کے پورشن ہیں کہ جو شاید بنانے مشکل ہوں یا ایون ناممکن کی حد تک ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کے نوٹس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ مشرقی روٹ کی سڑکیں 6 لین کی ہوں گی، جبکہ مغربی روٹ پر 1 لین اور 2 لین والی کچھ سڑکوں کی تعمیر کی تجویز دی گئی ہے، جس سے یہ تشویش پیدا ہوئی ہے کہ ان پر سے بھاری ٹریفک نہیں گزر سکے گی۔ میاں محمد عتیق شیخ نے کہا کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے سینٹ کی کمیٹی نے اپنی تجاویز پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی ہے، جسے سینٹ میں پیش کرنے کے بعد حکومت کو بھیجا جائے گا۔ اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع ہونے کے فوراً بعد ہی اس پر تنازع پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں اور قانون سازوں نے اعتراض کیا تھا کہ حکومت مشرقی روٹ کو ترجیح دے رہی ہے جبکہ مغربی روٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حزب مخالف کے تحفظات کے بعد حکومت کا موقف رہا ہے کہ مغربی روٹ پر کام کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ ادھر پاکستان کی بری اور بحری فوج کے سربراہان نے راہداری اور بندرگاہ کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد زکاء اللہ نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ گوادر بندرگاہ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے لاہور میں پاکستان نیوی وار کالج میں 45ویں اسٹاف کورس سے خطاب میں کہا کہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی بحری شعبے سے منسلک ہے۔ ایڈمیرل محمد زکاء اللہ کا کہنا تھا کہ گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی بحریہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، تاہم ان کے بقول بحریہ گوادر بندرگاہ اور اس سے ملحقہ پانیوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور حسب ضرورت اپنی صلاحیت میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہے۔ دریں اسنا چین کے سفیر سن وائی ڈونگ نے منگل کو راولپنڈی میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان اور چین نے راہداری منصوبے پر گزشتہ سال مارچ میں دستخط کیے تھے اور اس کے مختلف حصوں کی تعمیر پر تیزی سے کام جاری ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ بھارت میں مبصرین کا خیال ہے کہ ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے امریکہ کو بھارت میں گہری دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں جبکہ صدر براک اوباما اپنے اقتدار کے آخری دور میں ہیں، نریندر مودی دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت سے بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے مشن پر ہیں۔ سینئر تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ دورہ مختلف اسباب سے بہت اہم ہے اور ان کا خیال ہے کہ دورے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات مزید اونچائیوں پر پہنچیں گے۔ FanaWatch.com کے سینئر ایڈیٹر اے یو آصف نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ مودی ان عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کو صدر اوباما نے اپنے آخری دور میں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی اور براک اوباما کے مابین جو ذاتی تعلقات ہیں وہ دونوں ملکوں کے رشتوں کو مزید مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کریں گے۔ بقول ان کے دونوں رہنما جس گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں اس کی مثال ماضی میں ملنے مشکل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اے یو آصف نے کہا کہ جب وزیر اعظم مودی امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے تو اس میں مختلف عالمی امور پر بھارت کا موقف بھی سامنے آئے گا اور توقع ہے کہ امریکہ بھارتی موقف کو اہمیت دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں بھارت کی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑھے گی۔ چین کی بڑھتی قوت کے پیش نظر امریکہ بھی چاہے گا کہ جنوبی ایشیا میں بھارت کے اثرات میں اضافہ ہو۔ لیکن ہفت روزہ چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھارتیہ کو اس دورے سے بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے مودی برسر اقتدار آئے ہیں بھارت میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دراصل امریکی سرمایہ کار یہاں کے قوانین میں ترمیم چاہتے ہیں۔ سنتوش بھارتی نے مزید کہا کہ امریکہ کو بھی اپنی معیشت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کی کمپنیاں ایک دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات میں کہاں تک استحکام آتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار نیلوفر سہروردی کے مطابق اس دورے کی سفارتی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ میں الیکشن کے بعد کون برسر اقتدار آئے گا، لہذا کوئی بہت زیادہ پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں ایک اہم حیثیت کا حامل ہوگا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ترکی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق منگل کے صبح استنبول میں پولیس کی بس پر حملے میں 11 افراد مارے گئے ہیں۔ گورنر وسیپ سین نے کہا کہ منگل کے روز استنبول کے ویزنی جیلر علاقے میں ہونے والے حملے میں کم از کم 36 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ علاقہ مزید چوک کے نزدیک ہے جو مقبول سیاحتی علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں 7 پولیس اہلکار اور 4 عام شہری تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق استنبول یونیورسٹی کی عمارت کے قریب ایک مصروف چوک میں حملے کا نشانہ بننے والی بس میں ہنگاموں سے نمٹنے والے پولیس اہلکار سوار تھے۔ سرکاری خبر رساں ادارے اناتولو کا کہنا ہے کہ جائے واقعہ پر متعدد ایمبولنسیں بھیج دی گئی ہیں۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بنگلہ دیش میں منگل کو مشتبہ شدت پسندوں نے ایک ہندو پجاری کو تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کر دیا ہے، جو حالیہ مہینوں میں غیر مسلموں کے خلاف ہونے والا تازہ ترین ہلاکت خیز واقعہ ہے۔ پولیس کے مطابق دارالحکومت سے 161 کلومیٹر مغرب میں واقع ضلع جھنائدا میں 3 حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے اور 70 سالہ انندا گوپال گاگونلی کو اس وقت قتل کیا جب وہ مندر کی طرف جا رہے تھے۔ مقتول کے بیٹے سندھو گنگولی کا کہنا تھا کہ میرے والد ایک نیک آدمی تھے، وہ خدا کی عبادت میں مصروف تھے، ان کے کوئی دشمن نہیں تھے اور میرے باپ کو مار دیا گیا، لیکن میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس سے قبل پیش آنے والے ایسے واقعات میں سے بعض کا دعویٰ شدت پسند گروپ داعش اور بعض کا مقامی قلعدم انتہا پسند مذہبی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پولینڈ اور نیٹو کے 20 سے زیادہ رکن ملکوں نے منگل کے روز بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جو روس کی یوکرین کے قریب کارروائیوں پر وسطی اور مشرقی یورپی ملکوں کے خدشات کو دور کرنے کا ایک حصہ ہے۔ کریملن نے منگل کے صبح ان مشقوں کی باضابطہ طور پر مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ براعظم میں اعتماد اور سلامتی کی فضا پیدا نہیں کرتی۔ روس اور مغربی ملکوں کے درمیان سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، باوجود کہ روس نیٹو کی سوویت ریاستوں تک کارروائیوں کے پھیلاؤ کی مخالفت کرتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹولٹنبرگ نے یقین دلایا ہے کہ سر جنگ ماضی کا حصہ ہے اور ہم اسے اسی طرح رہنے دینا چاہتے ہیں۔ موسمیاتی تغیر سے متعلق اہم اعلان اس ہفتے واشنگٹن میں متوقع ہے۔ ماہرین منتظر ہیں کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اس سال کے اختتام سے پہلے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں پیرس معاہدے کی توثیق کر دیں گے۔ اگر بھارت اس کی توثیق کر دیتا ہے تو سن 2020 سے پہلے ہی بنیادی ہدف حاصل کرنے کی قوت حاصل ہو جائے گی۔ اس معاہدے کی وکالت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یہ مضبوط پیغام جائے گا کہ ترقی پذیر ملک آب و ہوا میں تبدیلی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہیں، لیکن نقادوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے پیرس معاہدے کے تحت بہت کم کام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت اور دوسرے ملکوں کو ابھی بہت کام کرنا ہے تاکہ اس کرے کو 2 درجے کے اس ہدف سے نیچے رکھا جائے جو سائنسدانوں کے خیال میں اس کرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اتوار کے روز ایک امریکی صحافی اور ان کے مترجم کے قتل سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ افغانستان صحافیوں کے لیے دنیا کا انتہائی خطرناک ملک ہے۔ دنیا بھر میں ایسے ممالک جہاں کشیدگی اور خانہ جنگی ہو رہی ہے، صحافیوں کے لیے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض حادثاتی طور پر ہلاک ہوتے ہیں جبکہ بعض کو نشانہ بنا کر قتل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
واشنگٹن میں صحافت سے متعلق ایک ادارے نیوزیم نے ان 20 صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہیں سن 2015 میں 11 ممالک میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ میوزیم کے عہدیدار جیفری ہربسٹ کہتے ہیں،
2015 was an especially tragic year for journalists and that is why we have selected 20 much higher number than usual۔
2015 خاص طور سے صحافیوں کے لیے ایک المناک سال تھا۔ اس سال قتل ہونے والے صحافیوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، اسی لیے ہم نے 20 کا حصہ منتخب کیا ہے جو قتل کیے جانے والے تمام صحافیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 20 مقتول صحافیوں کے نام اس دو منزلہ بلوری دیوار پر نقش کیے گئے ہیں جہاں 1837 کے بعد سے ہلاک ہونے والے تقریباً 2300 نیوز میڈیا کے کارکنوں کے نام درج ہیں۔ فرانس میں ایک تنزیہ رسالے چارلی ہیبڈو پر حملے کے دوران 8 صحافیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ امریکہ میں فرانس کے سفیر نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی زد میں آزادی صحافت بھی آ جاتی ہے۔
فرانس doesn't just pay lip service to the freedom of press it works to make it a reality. That's why
فرانس کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ فرانس محض زبانی طور پر آزادی صحافت کی حمایت نہیں کرتا، فرانس میں اس پر حقیقی معنوں میں عمل کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم نے پچھلے سال نومبر میں پیرس حملے کے بعد ہنگامی حالات کے نفاذ اور دیگر اقدامات سے میڈیا کو مستثنا رکھا تھا۔ ایک طرف دہشت گرد، باغی اور کچھ حکومتیں آزاد صحافت کو کنٹرول کرنے کے لیے صحافیوں کو نشانہ بناتی ہیں تو دوسری طرف امریکہ میں اکثر اوقات انفرادی سطح پر صحافیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 1976 میں ایک پریس فوٹوگرافر کو اسی طرح قتل کیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی نے بھی میوزیم کی اس تقریب میں شرکت کی، یہ کہتی ہیں،
It respects his memory and all these other people that have given so much for all of us, not just in America but around the world and keeps him alive in my heart.
مقتول پریس فوٹوگرافر کی بیٹی وکی ہورٹن کہہ رہی ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو آج احتراماً یاد کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنا بہت کچھ کیا۔ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی خدمات کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ اس تعزیتی تقریب میں جن صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ان میں بنگلہ دیش، برازیل، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، عراق، میکسیکو، پاکستان، صومالیہ، شام اور ترکی کے صحافی شامل ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے لیے درکار مندوبین کی پیر کو حمایت حاصل ہونے کے بعد ہلری کلنٹن امریکی تاریخ کی وہ پہلی خاتون ہوں گی جو صدارتی دوڑ کے لیے کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ 8 سال پہلے بھی ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی انتخابات میں شریک ہوئی تھیں مگر باراک اوباما سے ہار گئی تھیں جو اس کے بعد 2 مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے لیے درکار مندوبین کی حمایت حاصل کرنے کے بعد سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن امریکی تاریخ کی وہ پہلی خاتون بن گئی ہیں جو صدارتی دور کے لیے کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ان کی نامزدگی کا اعلان اگلے ماہ فلیڈیلفیا میں پارٹی کنونشن کے بعد ہی کیا جائے گا، تاہم انہوں نے سینیٹر برنی سینڈرز کو شکست دینے کے لیے درکار 2383 مندوبین کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ پیر کی شب لاس اینجلس کے قریب ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ہلری کلنٹن نے کہا،
I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
مجھے آپ کو بتانا ہے کہ خبروں کے مطابق ہم ایک بے مثال لمحے اور تاریخ رقم کرنے کے دہانے پر کڑے ہیں، تاہم ہمیں اب بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کل 6 انتخابات ہونے ہیں اور ہم نے ہر ایک ووٹ کے لیے لڑنا ہے، خاص طور پر یہاں کیلیفورنیا میں۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ ذرائع ابلاغ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کو نظر انداز کرتے ہوئے برنی سینڈرز نے منگل کے روز کیلیفورنیا اور 5 دیگر ریاستوں میں ہونے والے کنونشن میں بڑی فتح کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے کنونشن تک جنگ جاری رکھیں گے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کے الفاظ.
And if there is a large voter turnout, if working people and young people come out in big numbers to demand a government that represents all of us and not just the 1%, we're going to win.
اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے اور اگر متوسط طبقے کے لوگ اور نوجوان افراد حکومت سے یہ مطالبہ کرنے نکلتے ہیں کہ 1% کی بجائے ہم سب کی نمائندگی ہونی چاہیے تو کل ہمیں بڑی فتح ہوگی. اور اگر ہم یہاں کیلیفورنیا میں اور شمالی اور جنوبی ڈکوتا، مونٹانا، نیو میکسیکو میں جیتتے ہیں اور نیو جرسی میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو ہم کنونشن میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جائیں گے. یہ الفاظ تھے برنی سینڈرز کے. سینڈرز کے ترجمان مائیکل برگز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلری کلنٹن ان سپر مندوبین کی بنیاد پر اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں جو اس وقت ان کی حمایت تو کر رہے ہیں لیکن کنونشن سے پہلے کسی بھی وقت وہ اپنا ارادہ تبدیل کر سکتے ہیں. برگز نے مزید کہا کہ سینڈرز کی کیمپین سپر ڈیلیگیٹس کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے برنی سینڈرز ہی مضبوط امیدوار ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے باکسنگ لیجنڈ مرحوم محمد علی باکسنگ کے علاوہ انسانی فلاح و بہبود کی وجہ سے عالمی سطح پر جانے جاتے تھے. جمعے کے روز ان کے جنازے میں کئی اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے، جن میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور اردن کے شاہ عبداللہ شامل ہیں. وائس آف امریکہ سے کیرولین پریسوٹی اور ریچرڈ گرین کی رپورٹوں کے ساتھ سعدیہ اسد.
محمد علی کے خاندان کے ترجمان باب گونیل کا کہنا تھا،
Everything that we're doing here was blessed by Muhammad Ali and was requested. So, you know, he wanted the memorial.
ہر کام جو یہاں ہو رہا ہے وہ محمد علی کی وجہ سے اور ان کے کہنے پر ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی تقریب چاہتے تھے جو ان کی زندگی کا عکس ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی اس میں شریک ہو. وہ لوگوں کے لیے ایک چیمپئن تھے اور وہ ایک چیمپئن کی اسی تقریب ہی چاہتے تھے. مسٹر گونیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ جمعے کو اپنے انتقال سے قبل محمد علی نے اپنے جنازے اور اس سے قبل کی تقریب کے بارے میں تقریباً ہر بات خود ہی طے کر رکھی تھی. عام لوگوں کے لیے جنازے کی تقریب جمعے کے روز کینٹکی میں ان کے آبائی قصبے لوئی ویل میں منعقد کی جائے گی. محمد علی کے پرانے دوست اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن بھی اس موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کریں گے. ان کے علاوہ کامیڈین بلی کرسٹل اور محمد علی کی بیٹی مریم بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. دلائی لامہ کو بھی دعوت نامہ ارسال کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے دکھ اور رنج کے ساتھ لکھا کہ وہ کسی وجہ سے آنے سے قاصر ہیں. مسٹر گونیل نے کہا کہ محمد علی چاہتے تھے کہ ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی آخری رسومات میں شریک ہوں. انہیں امریکہ ہی نہیں پوری دنیا میں ایک عظیم باکسر کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا. افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک عام شہری کا کہنا تھا، جب میں افغانستان میں ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہاں اسکول میں ہر بچہ محمد علی بننا چاہتا تھا. باکسنگ رنگ کے اندر محمد علی نے خود کو ہمیشہ ایک بڑا باکسر ثابت کیا. انہوں نے خود کو عظیم کہا ہی نہیں، اپنے کھیل سے ثابت بھی کیا. رنگ کے اندر محمد علی نے 56 مقابلے جیتے اور محض 5 ہارے. گلف جنگ کے دوران محمد علی عراق میں صدام حسین سے ملے اور 15 امریکی جرغمالیوں کو واپس ملک لے کر آئے. ان کی آخری رسومات میں دیگر کئی اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور اردن کے شاہ عبداللہ بھی شریک ہو رہے ہیں. امریکہ میں ایک بوتیک کے مالک مسٹر مزار کہتے ہیں، وہ بہت ہی معروف تھے، ہم سب ان کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوئے ہیں، ہم نے انہیں کھیلتے دیکھا ہے اور انہیں بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور ان کی بیٹی لیلا علی سے بہتر انہیں کون جان سکتا ہے.
This man transcends all, everything there is and everybody just loves him, you know. So
انہوں نے ہر چیز پر سبقتی حاصل کی، انہیں لوگوں نے بہت چاہا، لہٰذا یہاں ان کے جیسا کوئی نہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کبھی کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے. انہوں نے پوری دنیا میں اپنی شخصیت کی چھاپ چھوڑی ہے. محمد علی کا یہ کہنا تھا کہ ہر دن کو ایسے جیو جیسے یہ تمہارا آخری دن ہو، اور کسی دن تو آپ کا سوچا ہوا سچ ہی ہوگا. اور ان کا ہر روز کا یہ خیال گزشتہ جمعے کو حقیقت بن گیا جب 74 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار خبردار کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر عدم مساوات کا بڑھتا احساس، کم پیداواری منافع اور قلیل معاوضے بین الاقوامی تجارت کی راہ میں حائل ہیں۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ادارے کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اونکٹاٹ کا 14th اجلاس آئندہ ماہ نیروبی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ بیجت جیلانی کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے ادارے کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی اونکٹاٹ کے سیکرٹری جنرل مخیسا کٹوئی کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں افریقہ کی ترقی کے بارے میں بڑھتی ہوئی امیدیں اب کمزور ہو رہی ہیں۔ جبکہ ایشیا نے اقتصادی ترقی کا گڑھ ہونے کی اپنی حیثیت کو برقرار رکھا، جبکہ باقی علاقے عالمی معیشت میں ایک عمومی اضافے سے مستفید ہوتے رہے۔ اونکٹاٹ کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ اب یہ علاقے اقتصادی جمود کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روزگار کے کم مواقع اور قرضوں کی بڑھتی شرح کے نتیجے میں نیم سہارا افریقہ سے معاشی اور اقتصادی بنیادوں پر ترک وطن کرنے والوں کی تعداد 70 برس میں انتہائی تیزی سے بڑھی ہے۔ مخیسا کٹوئی کہتے ہیں،
In the developed world we're seeing a number of things. One, the growing unpopularity of international trade.
انکٹ کے سیکرٹری جنرل مخیسا کٹوئی کہتے ہیں کہ ایک ترقی یافتہ دنیا میں ہمیں مختلف عوامل نظر آتے ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی تجارت کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر امریکہ میں تقریباً تمام بڑے فریق عالمگیریت یا بین الاقوامیت کے نظریے کو مسترد کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر ترقی کی کم شرح سے پیدا ہونے والے چیلنج بھی مختلف نوعیت کے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ آپ مشرق وسطیٰ اور نیم سہارا افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کے بارے میں یورپ میں بھی تشویش دیکھتے ہیں۔ کٹوئی کہتے ہیں کہ عالمی تجارتی تنظیم یعنی WTO کے زیر اہتمام 2001 میں شروع ہونے والے دوحہ تجارتی مذاکرات بدستور تعطل کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس بارے میں بھی امید کم ہو رہی ہے کہ گھریلو سطح پر زراعتی مراعات جیسے مسائل کو کثیر جہتی عمل کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اونکٹاٹ 14 یعنی اقوام متحدہ کے ادارے کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کا 14th اجلاس دوحہ مذاکرات کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بدستور عالمی تجارتی تنظیم کے دائرہ کار میں ہے۔
But we come back to the reality that we can raise the question of how can we breathe new
اونکٹاٹ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم ان حقائق سے آگاہ ہو چکے ہیں جہاں یہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی تجارت کے ترقیاتی پہلو کی کس طرح سے نشو و نما کر سکتے ہیں، ہم بین الاقوامی تجارت کو اجتماعی اور جامع خوشحالی کے حصول کے لیے کس طرح مثبت قوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے نئے مواقع تلاش کر سکتے ہیں، ہم اس احساس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت سے امیر اور خوشحال ملکوں کو اپنی منڈیوں اور روزگار کے مواقع میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اونکٹاٹ کے سیکرٹری جنرل کٹوئی کہتے ہیں کہ یہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے مناسب سوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیروبی میں ہونے والے اجلاس سے یہ موقع ملے گا کہ ان مسائل کو اور دوسرے متنازع امور کو شکوک و شبہات سے بالا تر ہوتے ہوئے اور جذباتی ہوئے بغیر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر دو، 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن اور افغانی حکومت کی قائم کردہ اعلی سطحی امن کونسل نے ماہ رمضان کے دوران عام جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی اور اعلی افغان امن کونسل نے جنگی کارروائیوں میں مصروف فریقین سے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق طالبان نے اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان میں ماہ رمضان کا آغاز پیر سے ہوا۔ واضح رہے کہ موسم گرما میں طالبان اپنی پرتشدد کارروائیوں کو تیز کرتے آئے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نکولس ہیسم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ تنازع کے تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خاص طور پر رمضان کے دوران وہ اس مہینے کا احترام کریں اور افغانوں کو امن کے ساتھ عبادت کرنے دیں۔ مصالحتی کوششوں کے لیے سرکاری سرپرستی میں قائم اعلی امن کونسل نے بھی رمضان کے آغاز پر ایک بیان میں متحارب حزب مخالف سے کہا کہ وہ اس مہینے کا احترام کرے تاکہ لوگ پرامن ماحول میں اپنی عبادات پر توجہ دے سکیں۔ تاہم شائع شدہ اطلاعات کے مطابق طالبان نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جہاد رمضان میں مزید قوت پکڑے گا۔ گزشتہ سال طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست امن مذاکرات کا سلسلہ ایک ہی ملاقات کے بعد معطل ہو گیا تھا، جبکہ بعد ازاں طالبان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آتے رہے کہ وہ اپنی پیشگی شرائط کے منظور کیے جانے تک امن عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گزشتہ ماہ طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی پاکستانی حدود میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد عسکریت پسندوں کے مقرر ہونے والے نئے سربراہ ملا ہیبت اللہ نے بھی مذاکرات شروع کرنے کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا بیان نہیں دیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں امن و استحکام کے لیے تمام فریق مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بات کریں، اور حال ہی میں سابق جنگجو کمانڈر گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے۔ تاہم طالبان کی طرف سے حالیہ پرتشدد کارروائیوں، خصوصاً اپریل میں کابل میں سیکیورٹی فورسز کی عمارت پر حملے میں 70 افراد کی ہلاکت کے بعد افغان صدر یہ کہہ چکے ہیں کہ معصوم افغان شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ افغان امن کونسل نے اپنے تازہ بیان میں ایک بار پھر طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان امن عمل میں شریک ہوں، کیونکہ اس کے بقول پائیدار امن تمام فریقین کی شمولیت کے ساتھ بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انگور اڈہ چیک پوسٹ کو افغانستان کے حوالے کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
افغانستان کے ساتھ ملحق پاکستان کی مغربی سرحد پر واقع انگور اڈے کی سرحدی چوکی کو افغان حکومت کے حوالے کرنے کے اقدام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست پاکستانی فوج کے ایک سابق اسسٹنٹ جج ایڈوکیٹ جنرل ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں دائر کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انعام الرحیم نے کہا کہ ان کا موقف ہے کہ ایسے فیصلے کرنے کا اختیار صرف پاکستان کی پارلیمان کے پاس ہے اور کسی دوسرے کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی سرحدی پوسٹ، قلعے یا علاقے کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دے۔ ان کے بقول ایسا کرنا نہ صرف پاکستان کے آئین کے خلاف ہے بلکہ یہ پاکستان آرمی ایکٹ کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اپنی پیٹیشن میں انعام الرحیم نے لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ انگور اڈہ چیک پوسٹ کا انتظام منتقل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر ایسا اقدام کرنے والے سینئر افسران کے خلاف کارروائی اور سرحدی چوکی کی واپسی کے لیے حکم جاری کرے۔ انعام الرحیم نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے 21 مئی کو اپنے ٹویٹر پیغام میں انگور اڈہ چیک پوسٹ کو افغان حکومت کے حوالے کرنے کا بتایا تھا۔ تاہم انعام الرحیم نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دیگر ممالک کے ساتھ دو طرفہ معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار صرف پاکستان کی پارلیمان کے پاس ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔
ہاں اگر افغانستان کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی معاملہ کسی بھی پاور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں ہمارے جتنے سپر پاورز ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, آل ریلیشنز آر ریگولیٹڈ بائی شوڈ بی ریگولیٹڈ بائی دی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کر سکتی ہے, کسی اور کو تو اختیار نہیں. پارلیمنٹ میں آئے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا اس کے پرونز اینڈ کون سامنے آئیں گے, میرٹ ڈی میرٹ ڈسکس ہوں گے, اور پھر نیچرلی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے جو بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی وہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا.
پاکستان کی حکومت اور نہ ہی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کی طرف سے تاحال اس درخواست کے بارے میں کوئی بیان سامنے آیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستان نے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں انگور اڈے کے مقام پر قائم ایک سرحدی چوکی کو افغان حکومت کے حوالے کیا تھا. پاکستانی فوج کے مطابق افغانستان سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے عملی اقدام کے طور پر انگور اڈا کراسنگ پوائنٹ افغان حکومت کے حوالے کیا گیا. دو طرفہ سرحد کی نگرانی بہتر بنانے کی غرض سے یہ چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لندن میں بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے گلوبل وٹنس نامی گروپ نے اپنی ایک تفتیشی گروپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیمتی پتھر, سنگ لاجورد کی کھدائی, تنازعات, بدعنوانی اور شدت پسندی کو بھڑکا رہی ہے. گروپ کے تحقیق کار اسٹیفن کارٹر کا کہنا تھا,
The situation at the moment is you have a real illustration that there is competition among armed groups for this resource, and what that does is it creates the ideal.
فی الوقت یہاں صورتحال آپ جانتے ہیں کہ مسلح گروپوں کے درمیان اس قیمتی دریافت کے حصول کے لیے مقابلہ ہے جو بغاوت کو فروغ دینے کے لیے ایک بہترین صورتحال ہے. ہر شخص کی وہاں دلچسپی تنازع کا باعث بن رہی ہے. یہ تھے اسٹیفن کارٹر کے الفاظ. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان اور دوسرے مسلح گروپ اس قیمتی پتھر کی کھدائی سے ہر سال $2 کروڑ کما رہے ہیں. نیلے رنگ کا یہ نادر پتھر روایتی طور پر بدخشاں کے علاقے میں کانوں سے نکالا جاتا ہے جو افغانستان کا زیادہ مستحکم علاقہ ہے. گلوبل وٹنس نامی گروپ نے افغانستان کے اس سنگ لاجورد کو تنازع کی جڑ قرار دیا ہے جو حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کان کنی اور پتھروں کی تجارت کو ضابطۂ کار میں لائے. بنگلہ دیش میں منگل کو مشتبہ شدت پسندوں نے ایک ہندو پجاری کو تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کر دیا ہے جو حالیہ مہینوں میں غیر مسلموں کے خلاف ہونے والا تازہ ترین واقعہ ہے. پولیس کے مطابق دارالحکومت سے 161 کلومیٹر مغرب میں واقع ضلع جینائدا میں 3 حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے اور 70 سالہ آنندا گوپال گنگولی کو اس وقت قتل کیا جب وہ مندر کی طرف جا رہے تھے. مقتول کے بیٹے سندھو گنگولی کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں میرے والد ایک نیک آدمی تھے, وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے, ان کے کوئی دشمن نہیں تھے, اور جہاں تک میں جانتا ہوں گاؤں میں بھی ان کا کوئی دشمن نہیں تھا, لیکن میرے باپ کو مار دیا گیا. میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں. تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن اس سے قبل پیش آنے والے ایسے واقعات میں سے بعض کا دعویٰ شدت پسند گروپ داعش اور بعض کا مقامی کلعدم انتہا پسند مذہبی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا ہے. دو روز قبل ہی ساحلی شہر چٹاگونگ میں ایک پولیس افسر کی بیوی کو بھی تیز دھار آلے سے زخمی کرنے کے بعد سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. یہ پولیس افسر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں میں پیش رہے ہیں اور انہیں کچھ عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں. اتوار کو ہی ایک اور واقعے میں ایک مسیحی شخص کو بھی تیز دھار آلے سے قتل کرنے کی خبر سامنے آئی ہے. گزشتہ سال فروری سے بنگلہ دیش میں آزاد خیال مصنفین, غیر مسلموں اور غیر ملکیوں سمیت 30 سے زائد افراد کو مختلف واقعات میں قتل کیا جا چکا ہے. شمالی افریقہ کے چھوٹے سے ملک تیونس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی جنگجو برآمد کیے جاتے ہیں. تجزیہ کاروں کے اندازے کے مطابق اس ملک کے 7,000 سے زیادہ شہری عراق, شام اور لیبیا میں عسکریت پسند گروپ داعش میں شامل ہو چکے ہیں. ایک بڑی تعداد تیونس کے سب سے زیادہ پسماندہ قصبے بین گارڈین میں آئی ہے جو لیبیا کی سرحد سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لیزا برائنٹ وہاں گئیں اور تیونس کے نئی قائم کردہ جمہوریت کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا. ان کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے.
بن گردان میں حالات بڑے مشکل ہیں.
ٹیونس میں اقتصادی انحطاط گزشتہ برس کے دہشت گرد حملوں کے بعد بدترین ہو گیا ہے، اور نتیجتاً لوگوں کے پاس وہ اشیاء خریدنے کے لیے رقم بہت کم ہے جو یہاں درآمد کی جاتی ہیں یا ہمسایہ ملک لیبیا سے سمگل کر کے لائی جاتی ہیں۔ ایک صارف منتصر بکلاک کہتے ہیں، اگر یہاں تجارت نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہاں نہ کوئی زراعت ہے نہ صنعت ہے، لوگوں کا گزارا صرف تجارت پر ہوتا ہے۔ چند ہفتے پہلے جب سمگلنگ روکنے کے لیے لیبیا نے تیونس کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی تھی تو تجارت بالکل رک گئی تھی، بعد میں سرحد کھول دی گئی، لیبیا کا سمگل شدہ تیل واپس آ گیا، مگر حکام سرحد پار ایک اور سمگلنگ کی وجہ سے زیادہ فکر مند ہیں، اور وہ ہے جہادی جنگجوؤں اور ہتھیاروں کی سمگلنگ۔ تیونس نے مارچ میں داعش کے درجنوں جنگجوؤں کے لیبیا سے سرحد پار کر کے بن گردان پر حملے کے بعد اپنی طرف کی سرحد بند کر دی تھی۔ اس حملے سے ان بڑھتے ہوئے خدشات میں شدت آ گئی تھی کہ لیبیا کا عدم استحکام تیونس میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ صلاح نیج انٹرنیٹ سٹور کے مالک ہیں۔
We have families in this town whose young children are getting attracted to terrorism.
وہ کہتی ہیں، ہمارے اس قصبے میں ایسے خاندان بھی ہیں جن کے نو عمر بچے دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ خطرناک ہے، اس سے وہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ بن گردان کے ان نوجوانوں کو دہشت گردی پر کیا چیز مائل کر رہی ہے۔ تاہم بےروزگاری بہت زیادہ ہے، مگر تجزیہ کار ملی جلی وجوہات بتاتے ہیں جن میں مواقع اور مذہبی رہنمائی کا فقدان شامل ہے۔ فیصل دچاچا مقامی غیر سرکاری ترقیاتی تنظیم اے ڈی ڈی سی آئی کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں،
Young people going to immigrate or the same who are going to jihad.
نوجوانوں کا ترک وطن کرنا ایسا ہی ہے جیسے ان کا جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہ معاشرتی قدر و قیمت کی تلاش میں ہیں۔ تیونس لیبیا کے ساتھ اپنی نئی تعمیر کردہ سرحد کو مضبوط بنا رہا ہے، مگر اس نے بن گردان جیسے مقامات پر ملک کے اندر موجود خطرات کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار کی ایک عدالت نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے ایک مقامی رپورٹر کو ایک پولیس اہلکار پر حملہ کرنے کے جرم میں 3 ماہ قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ سال اس وقت پیش آیا جب وہ منڈالے کے قصبے میں ایک احتجاجی مظاہرے کی کوریج کر رہے تھے۔ 40 سالہ نے میولن نے بی بی سی کی برمی سروس کے لیے بطور رپورٹر کام کیا۔ منڈالے کی ایک مقامی عدالت نے لن کو ایک پولیس آفیسر پر اس وقت حملہ کرنے کے جرم کا مرتکب قرار دیا جب وہ سرکاری ڈیوٹی پر تھا۔ ان پر الزام ہے کہ ایک ویڈیو فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کے بعد عائد کیا گیا تھا جس کے مطابق لن اور پولیس اہلکار کے درمیان ایک مختصر جھگڑا مارچ سن 2015 میں اس وقت ہوا جب پولیس نے تعلیمی اصلاحات کے لیے کیے جانے والے ایک مارچ کو روکا۔ آن لائن پوسٹ کی جانے والی اس ویڈیو کے مطابق یہ جھگڑا اس وقت ہوا جب لن نے ایک پولیس آفیسر کو، جو چلتی ہوئی گاڑیوں کے قافلے کے درمیان کھڑا تھا، ایک موٹر سائیکل سوار کو نیچے گرا دیا۔ شدت پسند گروپ داعش نے مسلمانوں کے مقدس مہینے میں عراق اور شام میں اپنے زیر تسلط علاقوں میں سخت قوانین نافذ کر دیے ہیں۔ اس خطے میں رمضان کا آغاز پیر کو ہوا تھا۔ شدت پسندوں نے روزمرہ کام کے اوقات کو تو کم کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خاص طور پر خواتین کے لیے سخت پردے والا لباس زیب تن کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو سیٹلائٹ ٹی وی ریسیور استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ داعش کے پیروکاروں کے لیے آن لائن جاری کی گئی ویڈیو میں ایک رہنما کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ٹی وی چینلز مسلمانوں کے گھروں میں برائیاں لا کر ہمارے دشمنوں کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ امریکہ میں استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ اس کم سن بچے کی والدہ پر الزام عائد نہیں کرے گا جو گزشتہ ہفتے ریاست اوہایو میں سنسینیٹی کے چڑیا گھر میں گوریلے کی آمجگاہ میں گر گیا تھا اور بچے کی جان کو لاحق خطرے کے پیش نظر نایاب نسل کے اس گوریلا کو گولی مارنا پڑی تھی۔ 28 مئی کو برامبین نامی 180 کلوگرام وزنی چمکیلی پشت والے گوریلا کی موت پر خاص طور پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر لاکھوں افراد نے تنقید کی اور بچے کی والدہ کو بچے کی دیکھ بھال میں غفلت کا مرتکب قرار دینے پر زور دیا۔ لیکن پیر کو ہیملٹن کاؤنٹی کے پروسیکیوٹر جارڈیٹرز کا کہنا تھا کہ تفتیش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بچے کی ماں پر الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے اپنا پلوٹونیم پلانٹ دوبارہ فعال کرنے کے اشارے ملے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ پیر کو سیٹلائٹ کے ذریعے کچھ اس قسم کے شواہد ملے ہیں کہ شمالی کوریا یونگ بیون کا پلوٹونیم پلانٹ مکمل طور پر ایک مرتبہ پھر کھول سکتا ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ شمالی کوریا ایک مرتبہ پھر اپنے ہتھیاروں کو بڑھانے کی کوششوں میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف امریکہ اور چین مل کر نئی پابندیاں نافذ کریں گے۔ تاہم جنوبی بحیرہ چین پر بیجنگ کے متنازع ملکیتی دعووں پر امریکہ اور چین کے درمیان اختلافات بدستور قائم ہیں۔ ادھر جان کیری نے منگل کے روز چین میں کام کرنے والی غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق چین کی حکومت کے متعارف کردہ نئے قانون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
بیجنگ میں آٹھویں سالانہ امریکہ چین اسٹریٹجک اینڈ اکنامک ڈائیلاگ کے اختتام پر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کوئی ملک بھی شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ اس سال کے آغاز پر اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف منظور ہونے والی نئی پابندیوں کو پوری طرح سے نافذ کریں گے۔ شمالی کوریا کا بنیادی اتحادی اور سرپرست ہونے کے باوجود چین نے اس کے خلاف نئی پابندیوں کی حمایت کی ہے۔ اسی دوران امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین پر ملکیتی دعوے رکھنے والے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہوئے اس معاملے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سفارتی حل تلاش کریں۔ بیجنگ بحیرہ جنوبی چین کے ایک بڑے حصے پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال اس خطے کے مختلف حصوں پر کل 6 ملک ملکیت کے دعوے دار ہیں، جن میں فلپائن، ویتنام، تائیوان، برونائی اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ چین یک طرفہ طور پر بحیرہ جنوبی چین کے کچھ حصوں پر فضائی دفاعی شناختی زون کو قائم کرنے سے متعلق غور کر رہا ہے۔ جان کیری نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ ایسا کوئی اعلان نہ کرے، کیونکہ ایسے کسی اقدام کو ایک اشتعال انگیز اور عدم استحکام کا باعث بننے والا عمل تصور کیا جائے گا۔ جنوبی بحیرہ چین کے اس علاقے سے سالانہ 5 خرب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ معاشی شعبے میں امریکی وزیر خزانہ جیک لیو نے کہا ہے کہ چین اپنی کرنسی ین کی قدر میں مزید کمی نہ کرنے کے نتیجے پر پہنچا ہے۔ منگل کے روز وزیر خارجہ جان کیری نے کھیل، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں پر دو طرفہ تبادلوں کے سلسلے میں ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔ ادھر جان کیری نے منگل کے روز چین میں کام کرنے والی غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق چین کی حکومت کے متعارف کردہ نئے قانون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی اور یورپی عہدیداروں اور انسانی حقوق سے متعلق گروپوں نے اس نئے قانون پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے غیر ملکی تنظیموں کی سرگرمیوں پر اثر پڑے گا۔ بیجنگ میں چین کی نائب وزیر اعظم لیو یان ڈونگ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جان کیری کا کہنا تھا، اس کے معنی ہے کہ دونوں ملکوں میں غیر سرکاری تنظیموں کو دونوں ملکوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کو بڑھاوا دینے کے لیے آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ ہی دیر پہلے ہم نے اس بارے میں کھل کر بات کی ہے اور میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے، اور مادام لیو نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ این جی او سے متعلق نئے قانون غیر منافع بخش تنظیموں کی سرگرمیوں میں بے جا دخل نہیں دیں گے۔ نائب وزیر اعظم لیو نے کہا کہ اس نئے قانون کا مقصد ان تنظیموں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق اس نئے قانون کو لاگو کرنے کا مقصد ان تنظیموں کو بہتر خدمت کی فراہمی اور اس شعبے میں نظم و نسق کو بہتر کرنا ہے۔ اس لیے غیر سرکاری تنظیموں کے کام کاج کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کی جانب یہ ایک قدم ہے، اور میں نے وزیر خارجہ جان کیری کو بھی بتایا ہے کہ ان کی حکومت کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سال مارچ میں چین کے قانون ساز ادارے نے اس نئے قانون کی منظوری دی تھی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدارتی دوڑ کی مہم میں ریاستوں کے پرائمری مقابلے آج منگل کے روز امریکہ کی زیادہ گنجان آباد ریاست کیلیفورنیا میں اختتام پذیر ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باؤمین اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ اب جبکہ توقع ہے کہ کلنٹن ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، قیاس آرائیاں ہیں کہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ملک کی سیاست میں توجہ کا مرکز بنے رہیں گے۔ تفصیلات کے ساتھ نیلو فرمغل۔
منگل کے روز کے مقابلے یقیناً 2016 کے صدارتی پرائمریز کے نتائج کو واضح کر سکیں گے کہ آیا ہلری کلنٹن یا برنی سینڈرز میں سے کون ڈیموکریٹک جماعت کی جانب سے آخر کار واحد نامزد امیدوار ہوگا۔ لیکن کیلیفورنیا میں سخت مقابلے کے باوجود دونوں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تند و تیز بیانات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ہلری کلنٹن کے الفاظ ہیں،
ڈونلڈ ٹرمپس آئیڈیاز aren't just different, they are dangerously incoherent۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات نہ صرف مختلف ہیں بلکہ یہ خطرناک حد تک غیر مربوط بھی ہیں۔
He is not just unprepared, he is temperamentally unfit to hold an office۔
وہ مکمل طور پر ابھی تیار نہیں ہیں، وہ مزاج کے لحاظ سے کسی بھی ایسے عہدے پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں دانش، استحکام اور بڑی ذمہ داریوں کی ضرورت ہو۔ دوسری جانب برنی سینڈرز کے الفاظ ہیں،
What you do when you don't have any real answers to the real problems, you scapegoat people۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے پاس حقیقی مسائل کا کوئی حقیقی جواب نہ ہو، آپ لوگوں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں۔ ہم ٹرمپ کو خود کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ٹرمپ اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے کلنٹن کی ذاتی ای میلز کے استعمال پر ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ ہلری کلنٹن کو جیل جانا ہوگا، آپ کو منظور ہے؟ اسے جیل جانا ہوگا۔ میرے خیال میں وہ خطاب کر کے بہت زیادہ رقم کما سکتی ہیں اگر وہ ایسے لوگوں کو اپنے خطابات بیچیں جنہیں نیند نہیں آتی۔ مرحوم باکسنگ چیمپئن محمد علی نے بھی ٹرمپ کی اس تجویز کو کہ تمام مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے مسترد کیا اور اسلام کی وسیع سمجھ بوجھ پر زور دیا۔ ریپبلکن سین باب کارکر کے الفاظ ہیں،
I think that he's going to have to change۔
میرے خیال میں ٹرمپ کو خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو کلنٹن اور ٹرمپ کے درمیان کسی بھی ایسے مقابلے کی توقع نہیں کرنی چاہیے جس کا بہت زیادہ بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہو۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پاکستان میں حال ہی میں قانون کی حکمرانی اور نفاذ قانون کے سلسلے میں امریکہ کی معاونت سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پچھلے ماہ پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل اور اقتصادی امور ڈویژن کے سیکرٹری طارق باجوہ نے 48.60 لاکھ ڈالر کے ایک سالہ امدادی دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت امریکی محکمہ خارجہ کے بین الاقوامی نارکوٹکس اور نفاذ قانون کے امور کا بیورو حکومت پاکستان کو نفاذ قانون کی صلاحیت میں اضافے، غیر قانونی منشیات کی روک تھام اور فوجداری انصاف کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے امداد فراہم کرے گا۔ امریکہ نے پہلی بار اس نوعیت کے دو طرفہ معاہدے پر 1982 میں دستخط کیے تھے۔ بعد میں اسی طرح کے سالانہ معاہدوں کے ذریعے ہزاروں پولیس حکام کو اور پروسیکیوٹرز کو تربیت دی گئی، پولیس اسٹیشنوں کی تعمیر کی گئی اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو گاڑیاں، آلات اور حفاظتی ساز و سامان مہیا کیا گیا۔ نئے معاہدے کے تحت پورے پاکستان میں متعدد پروگراموں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے جس میں صوبائی پولیس کی اہلیت کو بہتر بنانے کے منصوبوں اور نفاذ قانون کے اداروں کو تربیت، آلات اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروگرامز شامل ہیں۔ خواتین کی نظام انصاف تک رسائی، پولیس کے محکمے میں خواتین کی بھرتیاں، ان کی موجودگی اور پولیس افسران پروسیکیوٹرز اور ججوں کے عہدے پر تعیناتی جیسے پروگرام ان میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسی امدادی پروگرام کے تحت غیر قانونی منشیات کی روک تھام، ان کی ترسیل کرنے والے اسمگلروں کی گرفتاری اور ان پر فرد جرم عائد کرنے، خیبر پختونخوا صوبے اور فاٹا میں پوست کے کاشتکاروں کو متبادل فصلیں اگانے کے لیے ترغیب اور تربیت، چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کے منصوبے اور پن بجلی کے نظام اور منڈیوں تک سڑکیں تعمیر کرنے کے منصوبے شامل ہوں گے۔ اس معاہدے کا آخری پہلو یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی پروسیکیوٹرز اور ججوں کو مؤثر طور پر مقدمہ چلانے کی تربیت دی جائے گی اور جیل خانہ جات کی انتظامیہ کو جدید خطوط پر چلانے کے لیے مدد فراہم کی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا انٹرنیشنل نارکوٹکس اور نفاذ قانون کا بیورو 90 سے زیادہ ملکوں کو امداد اور معاونت فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر جرائم اور بدعنوانی کا مقابلہ کر سکیں، جس میں جرائم کی روک تھام اور پولیس کے نظام کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پروگرام کے تحت منصفانہ جواب دہی کے لیے قانون اور نظام انصاف کو بھی فروغ ملے گا۔ امریکہ کو پاکستان کے فوجداری نظام انصاف کو بہتر بنانے اور پاکستانی عوام کے تحفظ اور ان کی خدمت کرنے کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری پر فخر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہاؤس فل 3 کے ہاؤس فل شو، تفصیلات فکر و فن میں۔
ہاں سینڈی، تمہارے اندر سنڈی ہے، ایک اور پرسنالٹی، تمہیں سپلٹ پرسنالٹی کی بیماری ہے۔
سپلٹ؟
ان یور کیس اٹس DID۔
ڈانس انڈیا ڈانس۔
اکشے کمار، ابھیشیک بچن اور رتیش دیشمکھ کی فلم ہاؤس فل 3 نے شاہ رخ خان کی فین کو پہلے ہفتے ہونے والے بزنس میں ٹکر دے دی۔ فین نے پہلے ہفتے کے اختتام پر 52.35 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق ہاؤس فل 3 نے جمعے کو یعنی پہلے روز کے اختتام پر بھارت میں 15.21 کروڑ کمائے اور اگلے دن یعنی ہفتے کو بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور 16.30 کروڑ کمائے، جبکہ اتوار کو پچھلے 2 روز کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ہاؤس فل 3 واقعی ہاؤس فل رہی اور 21.80 کروڑ روپے کمائے، اور اس طرح ویکینڈ کا کل بزنس رہا 53.31 کروڑ بھارتی روپے۔
لنڈن سٹی کا سب سے لکی پاپا، کیونکہ میرے پاس ہے 3 سنسکاری بیٹیاں، لیکن میں اس دنیا کا پہلا اور آخری باپ ہوں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروانا چاہتا۔
بھارت سے باہر بھی فلم نے کافی اچھا کاروبار کیا۔ امریکہ اور کینیڈا میں 3 دنوں میں $7 لاکھ کمائے، جبکہ 4 دن میں فجی میں 1,41,000 فجی ڈالرز، جو کہ فجی میں کسی بھی بھارتی فلم کا اب تک کا سب سے زیادہ بزنس ہے۔ اس طرح ہاؤس فل نے فجی میں بجرنگی بھائی جان کا 1,25,000 فجی ڈالرز کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر سلمان تارا والی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔